الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہم پڑھ رہے تھے اور آج کا ہمارا تیسرا حصہ ہے آج ہمارا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے کا موقع عطا فرمایا اور اللہ کرے کہ ہم کچھ ان کی سیرت سے حاصل کرنے والے بنے. جیسے کہ سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب, تحقیق ان واقعات میں ان قصوں میں عبرت ہے نصیحت ہے عقل والوں کے لیے عقل مندوں کے لیے. عبرا عربی زبان میں دراصل برج کو کہتے ہیں یا کسی چیز کے کنیکشن کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے جب دوسری جگہ انسان پہنچ جاتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ راستہ عبور کرنا, تو عبور اور عبرا دراصل ایک ہی روٹ سے ہے. تو یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہم جو سیرت پڑھ رہے ہیں تو دراصل یہ بھی ہم عبرت کے لیے پڑھ رہے ہیں اور عبرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ سبق سیکھیں. اور ایکچولی عبور یعنی جو برج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یا راستہ عبور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ پچھلے راستے کا تعلق اگلے راستے سے قائم کیا جا سکے. تو ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تعلق دراصل اپنے دور سے آج کی حالت سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تعلق قائم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم ان کے راستے پر چل کے ان کے حالات کو آج کے حالات پر منطبق کر کے ان واقعات کو آج کے حالات پر رکھ کر ہم اپنے لیے کوئی لائح عمل اپنے لیے کوئی ایک لائن تجویز کریں اپنے لیے کوئی ایک راستہ چنیں کہ ان کے واقعات سے سبق سیکھ کر آج کے دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں دین اسلام کے لیے جیسے کہ اس وقت ان صحابہ کرام نے کیا تھا. تو یہ جو قصص ہے یہ جو واقعات ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی جو واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں یہ صرف قصے کہانیوں کے طور پر نہیں ہے کہ اچھا آپ پڑھ لیں سن لیں اور واہ واہ کر لیں, نہیں بلکہ یہ عبرت کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ عبرت کے لیے ہے کن لوگوں کے لیے, جو کہ اولو الالباب ہیں جو عقل والے ہیں جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں جو ایسے ذہین لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں معاشرے کے لیے جو اپنی امت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے ان واقعات میں ایک سبق ہے ایک عبرت ہے اور عبرت کا مطلب ہے کہ پچھلے واقعات سے یا پچھلے واقعات سے سبق لے کے آج کے حالات پر اس کو اپلائی کرنا اور وہی اسٹریٹجی آج استعمال کرنا یا اس طریقے کو فالو کرنا جو کہ پچھلی دفعہ صحابہ کرام نے اپنے وقت میں استعمال کی تھی تاکہ اسلام سربلند ہو اسلام عروج کی طرف جائے اور امت مسلمہ اپنی اس کھوئی ہوئی عزت کو واپس لا سکے جو آج اس کے پاس نہیں ہے. تو ہمیں عزت اور مقام اگر مل سکتا ہے تو یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے جن کی موجودگی میں قرآن نازل ہو رہا تھا یا جن کے لیے اور جن کے سوالات پر قرآن نازل ہو رہا تھا, جنہوں نے قرآن کے احکامات کو خود اپنی زندگی میں اپنے اوپر نافذ کیا, جن کی تربیت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی تھی. تو پھر آپ خود سوچیں کہ وہ کیسے خوبصورت موتی اور ہیرے جواہرات کی شکل اختیار کر گئے ہوں گے, یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی سیرت کی قدر تابناک ہوگی اور ہے جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی. الحمدللہ تو ہمیں بھی پھر وہی سیرت کو اپنانا ہے. آج ہم انشاءاللہ عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں جو ساتھ تھا وہ دیکھیں گے, ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ ان کی غیرت اور حمیت ہر وقت کس لیے جاگتی تھی, ان کی حمیت ان کی غیرت کس وقت فائدہ دیتی تھی. ان کی غیرت اور حمیت ان کی ذات کے لیے نہیں تھی بلکہ اسلام کے لیے تھی. اور دوسرا جو اہم ٹاپک آج کا ہمارا رہے گا آپ کے مناقب, یعنی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور دیگر احادیث میں جو عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث ارشاد فرمائی اس کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. جیسے کہ میدان جہاد میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ہر جہاد میں ہر موقع پر ہر غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ موجود رہے. غزوہ بدر کا تو ہم سب جانتے ہیں بہت ہی مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابو سفیان اور عمر رضی اللہ عنہ کی گفتگو ہوئی تھی، اور جنگ کے دوران عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خود کے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ کیسا ان کا ایمان تھا کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں، تو یہاں پر اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے عملی طور پر اس ثبوت کو پیش کر دیا کہ آپ کو دین اسلام، دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عزیز تھے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں دیکھا۔ اور اس بنا پر وہ اس بات پر مطمئن تھے بعد میں بھی کہ میں نے رشتہ داری کی پرواہ نہیں کی اسلام کی خاطر۔ سبحان اللہ، دیکھیں کس قدر اعلیٰ ایمان ہوگا ان کا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب عباس رضی اللہ عنہ قید ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی، اور یہ کہنے لگے عمر رضی اللہ عنہ کہ اے عباس، مسلمان ہو جاؤ، تمہارا مسلمان ہونا اللہ کی قسم مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے زیادہ عزیز ہے، صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا اسلام لانا بے حد عزیز ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کتنی عزیز تھی ان کو، آپ دیکھیں یہاں بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جب جو بدر کے قیدی جو تھے ان کا جب معاملہ آیا تو اس وقت بھی ان کا جو مشورہ تھا وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، لیکن وہ دراصل اللہ کے رسول نے اپنی نرم مزاجی کی بنا پر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر قیدیوں سے فدیہ لینا گوارا کر لیا اور انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر جب ختم ہوئی تو عمیر بن وہب یہ دراصل مدینہ آیا، اور یہ دونوں لوگوں نے، عمیر نے اور امیہ نے، دونوں نے حتیم میں بیٹھ کر دراصل پلاننگ کی، اور پلاننگ یہ تھی کہ عمیر بن وہب کہنے لگا کہ بدر میں ہماری بہت بری طرح سے ہم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں آج ہی جا کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا۔ صفان بن امیہ کہنے لگا کہ تمہارے بچوں کی تم پرواہ نہ کرو، میں ان کی کفالت کے ذمہ لیتا ہوں اور تمہارا قرض بھی میں ادا کر دوں گا، تم جاؤ اور محمد کا کام تمام کر دو۔ اور اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے ہی سے عمیر بن وہب مدینہ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ مدینہ آیا اس وقت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے بدر کے دن ہی کی باتیں کر رہے تھے، جنگ بدر کے دن کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو اس دن عزت عطا فرمائی تھی اس کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ اچانک عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ عمیر بن وہب پر پڑی۔ اس نے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی، اس کے ہاتھ میں برہنہ تلوار تھی، یعنی تلوار پر کچھ کور نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ہے، ہو نہ ہو یہ کسی برے ارادے سے ہی آیا ہے، یہی وہ آدمی ہے جس نے ہماری جنگ کرائی، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار کیا۔ اور فوراً اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے اور کہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ننگی تلوار لیے آ رہا ہے، آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس کی تلوار کی ڈوری سے جو اس کی گردن میں لگی ہوئی تھی پکڑا اور اسی کے ساتھ جکڑ کر انصاری ساتھیوں سے کہا اسے اسی حالت میں اللہ کے رسول کے پاس لے چلو اور وہاں بٹھا دو، اس خبیث کا خیال رکھنا کیونکہ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر اسے اپنی گرفت میں لیے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ عمر اسے چھوڑ دو، اور عمیر سے کہا کہ میرے قریب آؤ، اور جب وہ قریب آئے تو اللہ کے رسول نے اسے پوچھا کہ تم کس ارادے سے آئے، وہ جھوٹ کہتا رہا دو تین دفعہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ کیا تم نے اور صفوان بن امیہ نے حتیم میں بیٹھ کر یہ اور یہ بات نہیں کی، آپ نے تمام باتیں سنا دی۔ تو عمیر بن وہب اسی وقت نرم پڑ گیا اور کہنے لگا کہ واقعی میں جو بات کہی جاتی ہے کہ آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے آسمانوں سے خبر لے کر، تو یہ بات میرے اور صفان بن امیہ کے علاوہ کسی نے نہیں سنی تھی، تو میں تصدیق کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی میں آپ اللہ کے رسول اور آپ کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ لیکن آپ یہاں عمر رضی اللہ عنہ کی فراست آپ دیکھیں کہ وہ فوراً سمجھ گئے تھے کہ عمیر اللہ کے رسول کو قتل کے ارادے سے آیا ہے، اللہ کے رسول کے قتل کے ارادے سے آیا ہے، اور ان کی فہم و فراست آپ دیکھیں کہ اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑے رہنا کیونکہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ اس کی تلوار بھی برہنا تھی۔ تو یہاں سے ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کی فراست کا پتہ چلتا ہے۔ پھر احد کے دن بھی ایسے ہی ہوا کہ احد کے دن آپ کو یاد ہوگا کہ میدان جہاد میں عمر رضی اللہ عنہ کا کردار نہایت نمایاں تھا۔ جب جنگ کا خاتمہ ہوا، رات کا وقت تھا، اور جب ابو سفیان یہ تصدیق کرنے کے لیے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور بولا کہ کیا لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ نے فرمایا اسے جواب نہ دینا۔ پھر اس نے پوچھا کہ لوگوں میں ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے، آپ نے فرمایا اس کا جواب نہ دینا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ تم لوگوں میں خطاب کا بیٹا ہے، پھر وہ کہنے لگا یہ سب قتل ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ اور یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ برداشت نہیں کر سکے اور کڑک کر بولے کہ اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے اس چیز کو باقی رکھا ہے جس سے تیری رسوائی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر دشمن اسلام کے نزدیک بھی کس کی اہمیت تھی. سیکوینس سے ابو سفیان نے کس کے بارے میں پوچھا, پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں, اور تیسرے نمبر پر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. یعنی اسلام کے دشمن بھی جانتے تھے کہ یہ تینوں کا ساتھ کس قدر مضبوط ساتھ ہے, اور یہ تینوں اسلام کے لیے کس قدر مضبوط سہارا اور سپورٹ ہے, سمجھیں. اور اسی بنا پر دشمنان اسلام چاہتے تھے کہ یہ تینوں کا خاتمہ ہو جائے نعوذ باللہ. لیکن آپ دیکھیں کہ جب ابو سفیان نے کہا کہ حبل تو بلند ہو, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے جواب دو. لوگوں نے پوچھا کہ کیا جواب دیں, تو عمر رضی اللہ عنہ نے ہی جواب دیا کہ آپ نے فرمایا کہ کہو اللہ اعلی و اجل, کہو کہ اللہ ہی سب سے بلند اور بزرگ تر ہے. ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزہ ہے, تمہارے پاس عزہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اسے جواب دو. پوچھا کہ کیا جواب دیں, کہا کہ قولوا اللہ مولانا ولا مولا لکم, کہ ہمارے لیے اللہ کارساز ہے, وہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی کارساز نہیں. ابو سفیان نے کہا آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے, اور لڑائی تو ڈول کی مانند ہوتی ہے. تم اپنے مقتولین کا مسئلہ پاؤ گے, جس کا حکم میں نے نہیں دیا تھا, لیکن مجھے برا بھی نہیں لگا. اور ایک روایت کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, معاملہ برابر نہیں ہے, بلکہ ہمارے مقتولین جنت میں اور تمہارے آگ میں ہیں. پھر ابو سفیان آگے بڑھا, پوچھا اے عمر میں تمہیں قسم دیتا ہوں, بتاؤ کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم نہیں, بلا شبہ وہ اس وقت تیری باتیں سن رہے ہیں. تو ابو سفیان نے جواب میں کہا تو میرے نزدیک ابن قیمہ سے زیادہ سچا اور قابل اعتبار ہے, کیونکہ ابن قیمہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ابو سفیان جو کہ سپہ سالار ہے دشمن کی طرف سے, اپنے فوج کا سپہ سالار ہے, اور اس کو کس پر زیادہ بھروسہ ہے؟ اپنے خود کے ساتھی پر بھروسہ نہیں ہے, بلکہ اس کو عمر رضی اللہ عنہ کی بات پر زیادہ بھروسہ ہے. وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے. سبحان اللہ, یہ عمر رضی اللہ عنہ کا کردار تھا. جب غزوہ بنو مستلق میں جو دونوں انصار اور مہاجرین کے درمیان ان کے غلام کی بنا پر تھوڑی سی بحث و مباحثہ یا تو میں ہو گئی, اس وقت جب لوگوں نے اسے پکار لگا کہ یہ انصار یا مہاجر, تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیسی میں جاہلیت کی پکار سن رہا ہوں, تو سب لوگ پھر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے. اس وقت عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم تم لوگوں نے ان لوگوں کو بہت سر چڑھا دیا ہے, یہ تو وہی والی بات ہوئی کہ اپنے ہی کتے کو پال پوس کر بڑا کیا اور وہ پھر ہم ہی پر بھونکنے لگے, اور قسم سے یہاں سے جانے کے بعد جو ذلیل ہے عزت والا اس کو نکال باہر کرے گا. اور نعوذ باللہ اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ وہ خود عزت والا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے نہیں ہیں. جب یہ بات عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں پر پڑی اور انہوں نے سنا کہ عبداللہ بن ابی اس طرح سے کہہ رہا ہے, تو اسی وقت فوراً اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اتار دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اسے چھوڑ دو, ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں ہر وقت آپ کو یہی جواب ملے گا عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اتار دوں, اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ اس کی گردن اڑا دوں. یعنی اسلام کی خاطر, اسلام کی بے عزتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی ان کو ذرا بھی گوارا نہیں تھی. ان کی غیرت اور حمیت اس قدر جاگ اٹھتی تھی جب اسلام پر کوئی بات آتی. اور آج آپ ہمارا حال دیکھ لیں, آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھ لیں کہ جتنے آج ویب سائٹس ہیں جو اسلام کی دشمنی میں چل رہے ہیں, اور ان ویب سائٹس پر جا کر ہماری نوجوان نسل جب انہی کے دیے ہوئے جو آرٹیکلز پڑھتی ہے تو انہی کی گرویدہ ہو جاتی ہے, اور الٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتی ہے. ان لوگوں نے جو الزامات لگائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر, چاہے وہ 11 نکاح کا معاملہ ہو یا کچھ اور معاملات ہوں, تو ہماری نوجوان نسل آج ان کی پڑھائی ہوئی پٹی کے مطابق الٹا ہمارے ہی دین کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے نعوذ باللہ. تو کہاں گئی ہماری وہ غیرت اور حمیت, کہاں گئی ہماری وہ اسلام کے لیے وفاداری؟ کیوں؟ کیونکہ بچپن سے ہم نے اپنے بچوں کو ویسی تعلیم نہیں دی, بچپن سے ہم نے اپنے بچوں کے دل میں کبھی اسلام کی محبت نہیں پیدا کی. اور یقین جانیے کہ جو ہمارا جملہ ہوتا ہے نا ہم ماؤں کا, جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اچھا یہ کام نہ کرو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالیں گے, تو کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر رہے ہیں کہ دور کر رہے ہیں؟ بھلا بچے بتائیں کیسے پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے جب ہم ان سے کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگ میں ڈالنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آگ میں نہیں ڈالتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنے رحیم اور شفیق, اور اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم ہمارے اوپر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو معاف کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, توبہ کی مہلت دی جاتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے اپنی رحمت بچا کر رکھی ہے. صرف 1% رحمت دنیا میں نازل کی ہے تاکہ اس دن وہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. ہم کیسا تعارف کروا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بچوں سے؟ تو بچوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت پیدا کریں، دین اسلام کی محبت پیدا کریں، ان کے اندر اسلام کی خاطر مرنے مٹنے کا جذبہ پیدا کریں کہ دین اسلام اور یہ ایمان کی جو دولت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے کچھ بدگمانی دل میں لانا، یا یہ سوچنا کہ دین اسلام میں کس قدر مشکل احکامات ہیں اور یہ ایسا کیوں نہیں ہے ویسا کیوں ہے، یہ ساری باتیں سوچنا دراصل یہ دشمنی ہے اسلام کے لیے. تو یہ ان لوگوں کا کردار تھا کہ وہ کس طرح سے اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اسلام کے اوپر ذرا سا الزام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذرا سا اگر کوئی انگلی اٹھاتا تو صحابہ کرام کو یہ بات برداشت نہ ہوتی تھی، اور خصوصاً عمر رضی اللہ عنہ. تو ان کی غیرت اور حمیت آپ دیکھیں کہ کیسے اسلام کے لیے تھی سب کچھ، ان کی دوستی دشمنی سب کچھ. وہ جو ہم حدیث پڑھتے ہیں نا کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے اور دشمنی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے اور کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو واقعی میں وہ لوگ اپنے ایمان کو مکمل کرنے والے لوگ تھے. ان کی زندگی کے جو تابناک واقعات ہیں، جو روشن پہلو ہیں، آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ بنے ہوئے ہیں. آج ہم اسی کی روشنی میں وہ راستہ طے کر سکتے ہیں. ہمارے لیے صحابہ کرام کی سیرت سے بڑھ کر کوئی اور واقعات ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے سب سے بڑے ہیرو، ہمارے سپر اسٹارز، ہمارے رول ماڈلز اگر کوئی ہیں تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی سیرت میں کوئی جھول نہیں ہے یقین جانے. اور انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کبھی کچھ ہو بھی جاتی کمی بیشی تو وہ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اور پلٹنے والے تھے، اپنی غلطیوں کا احساس کرنے والے تھے، کیونکہ انسان ہی تھے نا، فرشتے تو نہیں تھے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیا تھا، ان کے کردار کی مضبوطی اس قدر الحمدللہ ہمارے سامنے ہم کو نظر آتی ہے کہ ان کے سامنے بڑے سے بڑے دشمن، بڑے سے بڑے بہادر لوگ ٹک نہ سکے ان کی بہادری کے آگے، ان کی مضبوطی کے آگے. تو آج ہمیں اپنے آپ میں ایسا ہی اپنا کردار بنانا ہے جیسے کہ ان کا کردار تھا. غزوہ خندق میں ہم سب جانتے ہیں کہ مسلسل ان لوگوں نے، ایک دن ایسا تھا کہ وہ مسلسل مسلمانوں کو انہوں نے مصروف رکھا، دشمنوں نے 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے. اور اس دن ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی بہت ساری نمازیں بھی چلی گئیں. تو عمر رضی اللہ عنہ سورج غروب ہونے کے وقت اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے اور کفار مکہ کو برا بھلا کہنے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورج غروب ہونے کے قریب تھا تب میں نے عصر کی نماز پڑھی. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واللہ ما صلیتھا، اللہ کی قسم میں نے تو ابھی تک ادا ہی نہیں کی. پھر ہم وادی بتحان میں اترے، انہوں نے کہا، اور اللہ کے رسول نے اور ہم سب نے وضو کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر پھر مغرب کی نماز ادا فرمائی. تو آپ دیکھیے اس وقت بھی ان کو نماز کی فکر تھی. پھر صلح حدیبیہ میں ان کا کردار ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس وقت اگر کوئی تیش میں آیا تھا اور سب سے زیادہ اگر کوئی غصہ ہوا تھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے. حالانکہ وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے، کہ اسلام جب کہ حق ہے تو پھر ہم کیوں دبیں اور کیوں ڈریں اور کیوں کمپرمائز کریں کفار مکہ سے. جو صلح نامہ لکھا گیا اور جب اس میں جو دفعات لکھی گئیں کہ جب مسلمانوں کا کوئی ساتھی مکہ آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن جب مکہ سے کوئی آئے گا مسلمان مدینہ تو اسے واپس کرنا پڑے گا. پھر آپ لوگ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، واپس جائیں، اگلے سال آئے عمرہ کرنے، صرف 3 دن یہاں مکہ میں آپ رکیں گے، اور بھی بہت ساری شرائط انہوں نے لکھوائی تھی. جس پر عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ تیش میں آ گئے، اور وہی موقع تھا جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے سمجھے کہ یعنی ان کی بات ماننے سے تھوڑی ان کے اندر دیری ہو گئی، یعنی کچھ دیر ہو گئی کہ انہوں نے یہ بات کو گوارا نہیں کیا، اور اللہ کے رسول سے سوال جواب کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ کیا وہ مشرک نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو پھر مجھے بتائیے کہ ہمیں اپنے دین کے سلسلے میں اتنی ذلت کیوں اٹھانی پڑ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا عبداللہ و رسولہ لن اخالف امرہ ولن یدیعنی، کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ نے ہمیں خبر نہیں دی تھی کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور طواف کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ تب عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِنَّكَ آتِهِ وَمُتَوِّفٌ بِهِ، اے عمر تو ضرور بیت اللہ جائے گا اور طواف کرے گا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں اس کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور یہ تمام سوالات ان سے بھی کیے. ابو بکر صدیق نے بھی وہی جواب دیا اور مجھے نصیحت کی اور زور دیا کہ اے عمر, احتجاج اور اختلاف ختم کر دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں مکمل اطاعت کرو. میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں برحق ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ضائع نہیں فرمائے گا. اب آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست مزید عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے, اور اسی بنا پر ابو بکر صدیق کا پہلا درجہ, ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ آتا ہے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی ساری دوڑ دھوپ بھاگ دوڑ اور یہ جو سوال جواب تھے, یہ صرف اور صرف اسلام کے لیے تھے. انہیں اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ چاہتے تھے کہ جب ہم سچے ہیں, ہم حق پر ہیں, تو ہم کیوں دبیں اور کیوں ڈریں. جب ابو جندل رضی اللہ عنہ وہاں پر آئے اور ان کے باپ نے ان کو واپس کر دیا اور مارا بھی, اس وقت عمر رضی اللہ عنہ اور مشتعل ہو گئے. اور کہا جاتا ہے کہ ابو جندل قریب قریب چلنے لگے اور چاہتے تھے کہ ابو جندل ان کی تلوار لے کر اپنی جو رسیاں تھیں ان کی وہ خود کاٹ دیں زنجیریں, لیکن بہرحال ان کی یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں ہی فیصلہ فرما دیا. یعنی صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے فتح ثابت ہوئی, جو اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا. اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس صلح نامے کی حقیقت ہمارے سامنے آئی تو مجھے اپنے اس فعل پر بہت شرمندگی ہوئی. وہ خود کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر جو میں نے اللہ کے رسول سے بات چیت کی تھی, اس بنا پر میں ہمیشہ صدقہ اور خیرات کرتا رہا, روزے رکھتا رہا, نفل پڑھتا رہا, غلام بھی آزاد کرتا رہا, یہاں تک کہ میرا دل مطمئن ہو گیا کہ اب شر کا کوئی پہلو باقی نہیں ہے. یہ منہاج القاصدین میں یہ واقعہ درج ہے. اور ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کی, کہ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بے قراری, یہ بے چینی, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں کسی قسم کا شک یا تردد تھا. وہ تو صرف اس معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہتے تھے جو ان پر ابھی واضح نہیں ہو سکا تھا. ان کی فطرت یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ کفر کو ذلیل اور رسوا ہوتے دیکھیں اور اسلام کو سربلند ہوتے دیکھیں, یہ ان کی خواہش تھی. پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ کے رسول نے پوری طرح سے خاموشی اختیار کی تھی کہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ مکہ پر اللہ کے رسول کا ارادہ ہے چڑھائی کرنے کا, تو حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ, جو کہ بدری صحابی تھے اور نیک تھے, مسلمان تھے, منافق نہیں تھے, لیکن ان سے ایک غلطی کا صدور ہو گیا کہ انہوں نے مکہ والوں کو ایک خط دے دیا اور اس بنا پر دیا تھا کہ ان کے رشتہ دار جو وہاں موجود تھے, بیوی بچے, تو ان کے پروٹیکشن کے لیے انہوں نے مکہ والوں کو خط دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں. جب اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جو فلاں عورت کے پاس حاطب نے خط دیا ہے وہ لے آؤ, تو علی اور مقداد رضی اللہ عنہ فوراً گئے اور اس عورت سے وہ خط لے کر آ گئے, اس عورت سے مل کر جو خفیہ خط تھا وہ لے کر آ گئے. جب خط کھولا گیا اور ان کو بلایا گیا حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ کو, تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے, مجھ پر فرد جرم عائد کرنے سے پہلے میری بات بھی سن لیجیے. اصل بات یہ ہے کہ میں قریش میں سے نہیں ہوں, میں تو ان کا حلیف تھا, میرے علاوہ سب مہاجر بھائیوں کی وہاں رشتہ داریاں ہیں جس کے سبب وہاں ان کے عزیز اور اموال محفوظ ہیں. میری صرف یہ خواہش تھی کہ میرا ان پر کوئی ایسا احسان ہو جائے جس کے باعث میرے رشتہ داروں کو تحفظ مل جائے. میں نے کوئی جرم اس لیے نہیں کیا کہ اسلام کی مخالفت کے لیے, اور میں اسلام لانے کے بعد کفر سے کبھی بھی راضی نہیں ہوا. یہ بات سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا, تمہارا ساتھی سچ کہہ رہا ہے. جبکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں, تب اللہ کے رسول نے فرمایا, حاطب بدری صحابی ہے اور تجھے کیا معلوم ہے عمر کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر سے فرما دیا ہو کہ اے اہل بدر جو جی میں آئے کرو, میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو واقعے سے دراصل ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک تو عمر رضی اللہ عنہ کی استقامت آپ دیکھیں, یعنی ان کی جو غیرت تھی وہ ایمان کے لیے غیرت تھی. عمر رضی اللہ نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاطب کی گردن اڑانے کی اجازت مانگی تھی. پھر حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ, ان سے ایک کبیرہ گناہ ہوا, اتنا بڑا جرم ان سے ہونے جا رہا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے بیان پر ان کو معاف فرما دیا, ان کے بیان کو سچ سمجھا جو کہ ان کے دل کی بات تھی. اور پھر یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ نے جو ان کے بارے میں کہا کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں, وہ ان کے ظاہری کام کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا. اس کے علاوہ یعنی ان کو یہ نہیں تھا کہ واقعی میں حاطب بن ابی بلتا منافق ہے, اور وہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا تو عمر رضی اللہ عنہ فوراً مان گئے. تو عمر رضی اللہ عنہ کا فوراً اپنے آپ پر قابو پانا, اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے انہیں بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ اصحاب بدر کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے, تو لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ پر خشیت طاری ہو گئی اور وہ اشکبار ہو گئے, یعنی رونے لگے. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے کہ حاطب پر میری خفگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی. جب میں نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اسی معاملے میں ہے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور میں اپنے بدری بھائی سے حسن سلوک کی طرف متوجہ ہو گیا, کیونکہ وہ تو میرا مجاہد بھائی ہے جو ہر وقت جہاد کا خواہش مند ہوتا ہے. سبحان اللہ, دیکھے کہ کیسے مسلمانوں کے لیے ان کی خیر خواہی تھی. اور اسلام کے لیے کیسے ان کی ایمانی غیرت فوراً ابھر کر آ جاتی تھی۔ غزوہ حنین کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی وہ اللہ کے رسول کے پاس فوراً پلٹ آئے تھے جبکہ بہت سارے لوگ دور چلے گئے تھے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس وقت جو خطبہ ارشاد ہو رہا تھا سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں نے رسول کو کھڑا چھوڑ دیا اور خود اس مال تجارت کی طرف بھاگنے لگے، یہ بھاگ گئے، یہ دوڑ پڑے۔ تو اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے خطبے میں، اس میں عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے جو چھوڑ کر نہیں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جب حنین کے موقع پر اللہ کے رسول مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد عدل کریے۔ اس پر اللہ کے رسول غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ تیری ہلاکت ہو، اگر میں عدل نہ کروں تو پھر کون عدل کرے گا، میں اگر ایسا کروں تو اس وقت میں ناکام اور نامراد ہوں گا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ اس وقت خاموش نہ رہ سکے، پھر کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی پناہ، لوگ باتیں بنائیں گے کہ میں اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور فراست بھی کس قدر بہترین تھی کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو قتل کرنے کا آپ نے حکم نہیں دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقسیم تھی مال غنیمت کی اس پر وہ شخص نے اعتراض کیا تھا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کیوں بھڑک اٹھے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص اللہ کے رسول پر ایک طرح سے الزام لگا رہا ہے، تو وہ ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، ان کو اتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر غزوہ تبوک کا جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غزوہ تبوک میں عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں لے کر آئے، اور جب ابوبکر صدیق اپنا پورا مال لے کر آئے تھے۔ تو آپ دیکھیں آدھا مال لانا بھی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اس سے ہمیں ان کی دریا دلی کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اسی غزوے میں کہا جاتا ہے غزوہ تبوک میں خوراک کی کمی پڑ گئی اور لوگوں کو بھوک ستانے لگی، تو تب کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اونٹوں کو ذبح کرنے کی اجازت دیجیے تاکہ لوگوں کے کھانے کا انتظام ہو سکے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو عمر رضی اللہ عنہ بے چین ہو کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اونٹوں کو ذبح کر دیں گے تو سواریوں کی کمی پڑ جائے گی، آپ ایسا کریے کہ لوگوں کو حکم دیجیے کہ جس کے پاس جو جو کھانا ہے وہ سب لا کر یہاں پر ڈال دے اور پھر اس میں سے سب لوگ کھا لیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، لوگوں نے اپنا اپنا جو بھی جس کے پاس کچھ کھانا بچا ہوا تھا وہ سب لا کر وہاں ڈالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے سب لوگ لے کر جائیں، تو سب نے اپنی اپنی پلیٹ بھر لی، اس کے باوجود بھی کھانا بچا ہوا تھا، اتنی برکت آ گئی اس کھانے میں۔ تو یعنی ان کی فہم و فراست آپ دیکھیں کتنی دور اندیشی سے انہوں نے کام لیا کہ اونٹوں کو ذبح کرنے سے روک دیا تاکہ وہ سواری کے کام آ سکیں، سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے سب سے زیادہ فیض اٹھانے والے بھی عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ احادیث انہیں بہت زیادہ یاد تھیں جو انہوں نے اللہ کے رسول سے سنی تھی، اور اس کے بعد اس کو وہ آگے پہنچاتے بھی رہتے تھے، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جب وہ خطبے میں لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اس وقت بھی عمر رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور علم حاصل کرنے کا جو جذبہ تھا ان کے اندر، وہ شوق ان کو وہاں بٹھائے رکھا، اس شوق نے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی مجلس میں بہت زیادہ ادب سے بیٹھا کرتے تھے، مسائل دریافت کرتے رہتے، یعنی پوچھتے رہتے تھے، اور ہر معاملے میں اچھی طرح سے تحقیق کرتے تھے۔ ان سے 539 احادیث روایت ہوئی ہیں اور ایک روایت کے مطابق 537، ان میں سے 26 یعنی 26 روایت بخاری اور مسلم میں دونوں میں موجود ہیں، یعنی متفق علیہ، جبکہ بخاری میں 34 اور مسلم میں 21 روایت موجود ہیں، اور باقی کی دوسری احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ پھر جو بہت زیادہ اہم اہم احادیث ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہیں، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انما الاعمال بالنیات، وہ اکیلے عمر رضی اللہ عنہ نے سنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر جو حدیث احسان ہے، جو جبریل علیہ السلام والی حدیث ہے، وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ نے سنی تھی۔ پھر صدقات، صوم، حج، نکاح، طلاق، نصب، فرائض، وصیت، معاشرت، معاملات، حدود، لباس، اخلاق، زہد، مناقب، فتن، قیامت، خلافت، امارت، قضا، یہ بہت سارے اس سے ریلیٹڈ جو احادیث ہیں وہ سب، جو اہم اہم احادیث ہیں، سب عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے ایک دن بتایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ خوبصورت بالوں والا ایک خوبصورت شخص آیا، اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، لوگوں نے تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہم نے اسے نہیں پہچانا، وہ شکل و صورت سے کوئی مسافر بھی معلوم نہ ہوتا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اجازت دی گئی تو وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ لیے، پھر سوال کیا اسلام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مزید یہ کہ تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو اللہ، فرشتوں، جنت، جہنم، موت کے بعد جی اٹھنے اور قضا اور قدر پر ایمان لائے۔ پھر اس نے سوال کیا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کے لیے اس طرح عمل کرے گویا اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم یہ خیال کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس سلسلے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ انہوں نے سوال کیا قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے۔ تب آپ نے فرمایا جس وقت ننگے بدن، ننگے پاؤں فقیر لوگ جو بکریوں کے چرواہے ہوں گے عمارتیں بنانے کا باہم مقابلہ کریں گے، یعنی کمپٹیشن کس میں ہوگا؟ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں، اسکائی کریپرز، اور لونڈیاں اپنے ہی مالکوں کو جنم دیں گی۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تلاش کرو، لیکن وہ نہ مل سکا۔ دو یا تین دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، کیا تجھے علم ہے کہ وہ کون تھا جو یہ باتیں پوچھ رہا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح اللہ شرط الشیخین، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے شرط کے مطابق یہ حدیث کی جو سند ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اہم احادیث تھیں وہ عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غور سے سنتے، اسے یاد رکھتے، پھر آگے لوگوں کو بتاتے تھے۔ ایک اور واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلے گئے اچانک، تو لوگ پیچھے پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا، اللہ کے رسول واپس نہیں آئے، کچھ واقعہ یا حادثہ تو نہیں پیش آ گیا؟ تو ابو ہریرہ کہتے کہ سب سے پہلے میں تھا جو اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے نکلا، میرے پیچھے عمر، پھر ابو بکر صدیق اور پھر دوسرے صحابہ آئے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک باغ تھا، اس کا نالا تھا، تو وہاں سے چھوٹی سی جگہ میں اپنے آپ کو سکیڑتے ہوئے اندر چلا گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ سامنے ہی باغ میں اللہ کے رسول موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ ہم آپ کو دیکھنے کے لیے نکلے کہ کہیں آپ کو کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ لو یہ میری جوتیاں لو، اور جا کر سب کو جو بھی تمہیں ملے اس کو خبر دے دو اور خوشخبری دے دو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جب وہ باہر نکلا ابو ہریرہ، تو عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ان کو ملے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو وہ تمام واقعہ سنایا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی زور سے سینے پر مارا کہ وہ کہتے کہ میں نالے میں گر گیا، اور میں واپس اندر گیا اور میں رونے لگا، اور میں نے اللہ کے رسول کو یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ میں عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، اور آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ایسا نہ کیجئے، مجھے ڈر ہے کہ ایسی باتیں سن کر لوگ عمل میں سستی کریں گے۔ یہ سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں ان کی فہم و فراست، ان کا فہم اور ان کی فراست، کہ اگر لوگوں کو صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا کہہ دیا جائے تو لوگ تو پھر عمل ہی نہیں کریں گے۔ جیسے آج کل کے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہماری جو امت مسلمہ ہے آج کس بنا پر خواب غفلت کے مزے لوٹ رہی ہے، اور کس قدر آرام سے سوئی ہوئی ہے خواب غفلت میں، اسے کچھ ہوش و حواس ہی نہیں۔ ہماری امت کے لوگ یہ کہتے ہیں امت محمدیہ کے کہ چونکہ ہم امت محمدیہ تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں، ہم تو سیدھا جنت میں جانے والے ہیں۔ یا پھر ہمارے یہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ اچھا 10 دفعہ یہ پڑھ لو، 100 دفعہ وہ پڑھ لو، 125,000 مرتبہ وہ پڑھ لو، تم سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہی تو ہمارے یہاں پر دین سکھایا جا رہا ہے، یعنی جنت اتنی سستی بنا دی گئی ہے کہ لوگ اس کے لیے کچھ محنت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، کسی قسم کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے، کسی قسم کی مشکل اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس کہتے کہ بیٹھے بٹھائے ہمیں ہم جو چاہیں کر لیں اپنی زندگی میں، جیسے چاہیں زندگی گزارے، پوری زندگی ان کی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں گزرے، نافرمانیاں کرتے ہوئے گزرے، خواہشات کے پیچھے گزرے، اور پھر بدلے میں مفت میں جنت بھی مل جائے۔ سبحان اللہ، کیا سوچ ہے ہم مسلمانوں کی۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنی محنت کیوں کرتے، اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کرتے؟ انہوں نے جان سے، مال سے، وقت سے، ہر طرح سے انہوں نے خدمت کی اسلام کی، اپنا وقت لگایا، اپنی جانیں لگا دیں، اپنا مال لگایا۔ ہم نے کیا لگایا آپ بتائیں؟ میں نے اور آپ نے دین اسلام کے لیے کیا کیا؟ ہے ہمارے پاس کوئی ایسی قربانی جس کو ہم واضح طور پہ کل قیامت کے دن بتا سکے بطور دلیل کے کہ اے اللہ سبحانہ وتعالی، ہاں میں نے یہ اور یہ قربانی دی تھی، یا رب مجھے اسی کے بدلے میں بخش دے۔ ہے کوئی قربانی میرے اور آپ کے پاس؟ ہے ہمارا کوئی ایسا واقعہ کہ جو میں نے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کی ہو، یا میں نے کوئی دین کا کام کیا ہو جیسے کہ صحابہ کرام کرتے تھے کہ جہاں ان کو موقع ملا وہ وہاں چلے گئے دین سکھانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور پھر یہ عمر رضی اللہ عنہ کا شوق آپ دیکھیں کہ ایک دن خود وہاں رہتے تھے اور ایک دن اپنے ساتھی کو بھیجتے تھے وہاں پر، تاکہ کما سکیں، بزنس کر سکیں، تاکہ کھانے پینے کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے، کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اور پھر اپنے ساتھی سے تمام دن بھر کی روداد پوچھ کر یاد کر لیتے تھے کہ آج صبح سے لے کر شام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کون سی آیت نازل ہوئی، پھر وہ آیت یاد بھی کر لیتے تھے، حفظ بھی کر لیتے تھے الحمدللہ. قرآن میں بہت ماہر تھے عمر رضی اللہ عنہ اس کے فہم میں. اور آپ دیکھیں کہ کیسا شوق تھا اس وقت علم کا لوگوں کو. امام مالک کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ امام مالک کی بہت زیادہ ہیبت تھی، ان کو مدینے کا امام کہا جاتا تھا اور امام دار الحجرہ کے لقب سے وہ نوازے گئے ماشاءاللہ، جو کسی اور کو نہیں ملا، صرف امام مالک کو ملا یہ لقب. اور ان کی ہیبت اتنی زیادہ تھی اور علم کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس قدر اس میں آگے تھے، سیکھنے میں بھی اور سکھانے میں بھی. ان کی مجلسوں میں ان کا رعب اور ان کی ہیبت طاری رہتی تھی. تو ایک شخص جو ہے بصرہ یا کوفہ سے، ایک نوجوان لڑکا 16-17 سال کا لڑکا، اس کو بہت شوق تھا اور اس کے والد کو بھی بہت شوق تھا. تو وہ دراصل اس کے والد نے اپنا گھر بیچا اور اس کو علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ بھیجا. ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں بھی علم حاصل کرنے کے لیے پیسے لگتے تھے، اور کسی شخص کو کسی دوسرے شہر میں رہنا ہو تو کھانا پینا رہنا اس کے لیے پیسے درکار ہیں. تو اس کے والد نے اپنا گھر بیچا اور اس کو بھیج دیا لڑکے کو وہاں پر مدینہ. جب یہ لڑکا مدینہ آیا تو اس کو کچھ یہاں کے آداب معلوم نہیں تھے کہ امام مالک کی مجلس میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کا کیا پروسیس ہے. کہا جاتا تھا کہ وہ سیدھا بغیر اجازت کے ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا، اور پھر کچھ چونکہ نوجوان سا لڑکا تھا، سمجھ نہیں تھی، اس کو مجلس کے آداب نہیں معلوم تھے، کچھ الٹے سیدھے سوالات بھی کر لیے. امام مالک کی مجلس میں ایسا ہوتا تھا کہ ان کے سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ اطراف میں کھڑے ہوتے تھے. مجلس میں اگر کوئی بھی ذرا سی اگر کچھ مجلس کی بے ادبی کرتا، مجلس کے آداب کے خلاف کوئی کام کرتا یا الٹے سیدھے سوال کرتا تو وہ صرف آنکھ سے دیکھتے تھے، اشارہ کرتے تھے اور وہ اس شخص کو اٹھا کر باہر ڈال دیا جاتا تھا، سب لوگ پکڑ کر باہر ڈال دیتے تھے. تو جب یہ لڑکے نے، ایک تو ان نون لڑکا مجلس میں آ کر بیٹھا بغیر اجازت کے، پھر الٹے سیدھے سوالات بھی کرنے لگا، تو اس کو باہر اٹھا کر ڈال دیا گیا. اور ہو سکتا ہے اس کو کچھ دھکے بھی دیے ہوں، یعنی باہر نہیں نکل رہا ہوگا تو اس کو دھکے دے دے کر اس کو دروازے سے باہر کیا گیا. اب کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکا بہت پریشان ہوا، سوچنے لگا کہ میرے والد نے تو اپنی ساری جمع پونجی میری تعلیم میں لگا دی ہے اور مجھے تو ان کی مجلس سے اس طرح سے باہر نکال دیا گیا دھکے دے کر. اب وہ بہت سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، تو وہ انتظار کرنے لگا، دروازے سے باہر بیٹھا رہا. پھر جب امام مالک کے باہر نکلنے کا وقت ہوا تو وہ راستے میں امام مالک کا اس نے راستہ روک لیا اور ان کو بہت زیادہ جذباتی طور پر اس طرح سے بلیک میل کیا کہ میں اپنے والد کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرے والد نے میری تعلیم کے لیے اپنا گھر بار بیچ دیا، میں اتنی دور سے علم سیکھنے یہاں آیا ہوں، علم کے شوق اور لگن اور تڑپ کی وجہ سے ہم نے ہمارا گھر بھی بیچ دیا اور آپ نے، آپ کے لوگوں نے مجھے مجلس سے باہر نکال دیا اور بھی دھکے دے کر نکالا. اور امام مالک کہہ رہا تھا ان کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ بہت زیادہ دل ہی دل میں ان کو شرمندگی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بتاؤ کہ کس طرح سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے، یعنی کیا ہوگا جس کی بنا پر تم مجھے معاف کر سکتے ہو تمہارے ساتھ جو سلوک ہوا. تو اس نے کہا، اس لڑکے نے تھوڑی دیر سوچا، غور کیا اور کہا کہ جتنے دھکے مجھے آپ کے سیکورٹی گارڈس نے مارے تھے ان تمام دھکوں کے بدلے ایک ایک حدیث مجھے آپ سناتے جائیے. تو امام مالک اس پر راضی ہو گئے، ٹھیک ہے بولے میں راضی ہوں. پھر امام مالک نے اس کو تمام وہ احادیث، جتنے دھکے لگائے گئے تھے اس کو، اتنی تمام احادیث امام مالک نے اس کو سنا دی. پھر کہا کہ ٹھیک ہے اب تم راضی ہو، اب تو مجھ پر کچھ الزام نہیں ہے. تو وہ لڑکے نے کہا کہ نہیں ایک بات اور ہے. تو امام مالک پریشان ہو کر کہنے کہ اچھا بتاؤ اب کیا بات ہے. تو وہ لڑکے نے کہا کہ آپ کے سیکورٹی گارڈس کو حکم دیجیے کہ وہ مجھے اور دھکے مارے تاکہ میں آپ سے اور احادیث سن سکوں. کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ سن کر امام مالک بے اختیار ہنس پڑے، اور امام مالک بہت سنجیدہ تھے، یعنی وہ ہنستے نہیں تھے، بہت کم مواقع ہے جن میں ان کو اس طرح سے زور سے ہنستے دیکھا گیا. تو یہ وہ موقع تھا جس میں وہ بے اختیار ہنس پڑے اور پھر اس اسٹوڈنٹ کو اپنی مجلس میں شامل کر لیا. سبحان اللہ، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ علم کا شوق کیسے تھا لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے وہ کیسی قربانیاں دیتے تھے، اپنے گھر تک انہوں نے بھیج دیے. جیسے آج ہم اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے آکسفورڈ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جو مشہور یونیورسٹیز ہیں دنیا کی اس میں بھیجتے ہیں، جبکہ اس زمانے میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھنے کے لیے مدینہ اور مکہ یا بصرہ یا کوفہ بھیجا کرتے تھے، جو کہ علم کے گڑھ مانے جاتے تھے. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا. انہوں نے اللہ کے رسول سے وہ تمام احادیث سن رکھی تھی جس میں زندگی کا آغاز کیسے ہوا، جنت اور جہنم کا تذکرہ، پھر آبا اور اجداد کی قسمیں کھانے کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ بے شک اللہ تمہیں اپنے آبا اور اجداد کی قسمیں کھانے سے منع کرتا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کی قسم نہیں کھائی اور نہ کوئی ایسی بات نقل کی جس میں کسی کی قسم کا ذکر ہو. یعنی اس قدر وہ حدیث پر عمل کرنے والے تھے سختی کے ساتھ. پھر کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کچھ بات کر رہے تھے تو صحابہ کرام سوال پر سوال کرنے لگے، جس کی بنا پر اللہ کے رسول کو غصہ آ گیا، لیکن صحابہ کرام سمجھے نہیں اس بات کو. اللہ کے رسول نے غصے سے کہا کہ سلونی اما شیتم، جو چاہو مجھ سے سوال کرو. ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ شیبہ کا غلام سالم ہے. اسی طرح سے دو تین لوگوں نے سوال کیا. جب عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ آپ غصے میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور ایک دوسری روایت کے مطابق ہے، یہ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی، اور صحیح بخاری ہی میں یہ بات بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، جب آپ نے کہا کہ سلونی مجھ سے سوال کرو، جب بار بار آپ سے سوال کیے گئے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور کہا، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. یہ سن کر اللہ کے رسول راضی ہوئے یا پھر خاموش ہوئے، ورنہ آپ غصے میں تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ آپ دیکھیں کیسے سمجھ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے وہ کس طرح سے پوری طرح واقف تھے کہ وہ چہرے کا رنگ دیکھ کر پہچان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، غصے میں ہیں. تب انہوں نے کیا کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. تو جب یہ سنا تو تب اللہ کے رسول خاموش ہوئے. یہ بھی واقعہ دراصل صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں، یعنی متفق علیہ موجود ہے. ایک دفعہ ایک شخص سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو گیا، وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور پوچھا کچھ کہ کیا کروں. کہا رہتے اسی وقت آیت نازل ہوئی، پہلے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، پھر ابو بکر صدیق کے پاس گئے، پھر اللہ کے رسول کے پاس گیا. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. آپ نماز قائم کریں دن کی دونوں طرفوں، یعنی صبح اور شام اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. اس آدمی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کے یہ حکم صرف میرے لیے خاص ہے؟ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، نہیں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے عام ہے. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سچے ہیں. یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے. پھر صدقہ واپس لینے کے بارے میں بھی جو بہت مشہور حدیث ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے. وہ کہتے کہ ایک دفعہ میں نے ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اس کے مالک نے اسے بہت ہی بیکار کر دیا، یعنی اس کا خیال نہ رکھا، تو میں نے اللہ کے رسول سے اجازت چاہی کہ کیا میں اپنا وہ دیا ہوا صدقہ خرید لوں واپس اپنے پاس. تو اللہ کے رسول نے مجھے منع فرمایا اور کہا، اسے مت خریدو، خواہ وہ تمہارے ہاتھ ایک درہم میں بیچ ڈالے. بلا شبہ جو شخص اپنے کیے ہوئے صدقے کو دوبارہ حاصل کرتا ہے، وہ اس کتے کی مانند ہے جو اپنی ہی کہہ کو چاٹ لیتا ہے. یہ حدیث عمر رضی اللہ عنہ نے یاد رکھی اور پھر سب کو بتائی. اسلامی سلطنت کا جو پہلا وقف تھا وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوا الحمدللہ، اور آپ دیکھیں آج تک جاری ہے. آپ لوگوں نے وقف یا اوقاف کی زمین کا نام سنا ہوگا، اور آپ لوگوں کو حیرت ہوگی یہ بات جان کر کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ جو اوقاف کی زمینیں ہیں ہندوستان میں ہیں. کیونکہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، جو بے اولاد تھے، ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی زمینیں دین کے لیے وقف کر دی تھیں، اور وقف کی زمین کا ایک الگ ہی پورا رول قانون ہے، اصول ہے وراثت میں. تو وقف کی زمین میں یہ ہوتا ہے کہ نہ اسے خریدا جا سکتا ہے نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، بس اس سے جو بھی آمدنی ہوگی اس سے لوگوں کو فائدہ، یعنی مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا جائے گا. تو پہلا وقف اسلامی تاریخ میں عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ ان کا پہلا وقف ہوا تھا، اور آج تک جتنے وقف ہو رہی ہیں زمینیں، ان سب کا ایک حصہ ضرور عمر رضی اللہ عنہ کو جا رہا ہوگا. اور یہ اللہ کے رسول نے آپ سے کہا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ اللہ کے رسول، فلاں جگہ پر میرا ایک بہت ہی اچھا باغ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے صدقہ کر دوں، اس میں کھجور کے درخت ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے اس طرح وقف کرو کہ نہ اسے بیچا جائے، نہ ہبا کیا جائے، اور نہ بطور وراثت کسی کو دیا جائے، صرف اس کی پیداوار مستحقوں پر خرچ کی جائے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا. کہا جاتا ہے کہ اسے مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، غلاموں کے اور مسافروں اور رشتہ داروں کے لیے وقف کر دیا، اور اس کے لیے انہوں نے نگران مقرر کر دیے جن کو وہاں سے پھل فروٹ کھانے کی اجازت تھی، لیکن وہ اس کو بیچ نہیں سکتے تھے، اور وہ اپنے دوستوں کو کھلانا چاہتے تھے وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن اسے بیچا نہیں جا سکتا تھا، نہ ذخیرہ کیا جا سکتا تھا. اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایک زمین تھی خیبر کی جو بہت اچھی تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے ایسا مال ملا ہے کہ پہلے کبھی ایسا مال نہیں ملا، یعنی بہت اچھا، بہت اچھی قیمت والا، تو آپ مجھے مشورہ دیجیے کہ میں کیا کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو زمین کو وقف کر کے اپنے پاس رکھ، مگر اس کی پیداوار کو صدقہ کر دے. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو وقف کر دیا. کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس پر کمرے بھی بنائے گئے تھے، یعنی شیلٹرز ڈال دیے گئے تھے، وہاں پر ان کے رشتے کی جو خواتین ہوتی تھی، جو بیوہ یا طلاق یافتہ یا جو یتیم بچے ہوتے تھے یا جو مسلمانوں کی کوئی ایسی عورتیں تھیں جو کہ بیوہ ہو جاتی اور جن کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، تو وہ ان کے رہنے کا وہاں انتظام کر دیا گیا تھا فری میں، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی پہلا وقف عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے تھا، اور آج ہندوستان میں اتنی زمینیں وقف ہیں جو بیکار پڑی ہوئی ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، اور جو ٹرسٹیز ہیں اس کے بعض ٹرسٹیز بہت زیادہ بے ایمان ہیں اور بعض اچھے بھی ہیں، اور کچھ لوگ جو وہاں قبضہ جمائے ہوئے ہیں آج بھی اتنی اچھی اچھی مین روڈز کی دکانیں اور گھر ہیں جس کا کرایہ آپ یقین جانیے 10 روپیے، 15 روپیے یا 35 روپیے، 35 روپیز ہے۔ آپ خود سوچے کہ آج کے دور میں جہاں پر ایک ایک شاپ کا کرایہ 10-10 ہزار روپیے ہے، وہاں پر لوگ وقف کی زمینوں کا کرایہ 35 روپیز دے رہے ہیں اور اسے خالی نہیں کرتے ہیں، اس پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، اور ایسی بہت ساری زمینیں پڑی ہوئی ہیں اوقاف کی جس پر آج گورنمنٹ قبضہ کر رہی ہے، اور کیونکہ وہاں پر کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے تو لوگ اس پر قبضہ کر رہے ہیں۔ آج وہ زمینوں سے کتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، آج ہمارے کتنے مسلمان آپ دیکھیں بے گھر ہیں۔ پھر آپ وہ دیکھیں جو ایسے علاقے ہیں، غریب بستیاں جو ہیں جس کو جھوپڑ پٹی کہا جاتا ہے، جہاں صرف لوگ بےچارے ٹیمپرری جو ہے ہٹ بنا کر رہتے ہیں، اور اتنی گندگی ہے وہاں نیچے، زمین گیلی رہتی ہے، اوپر سے چھت ٹپکتی رہتی ہے۔ تو یہ جو اوقاف کی زمینیں ہیں اس میں ہم مسلمانوں کو گھر بنا کر دے سکتے ہیں، غریبوں کو۔ اس میں ہم وہ جو بیوہ اور یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں جو بے سہارا ہیں، ان کے لیے گھر بنا سکتے ہیں، لیکن وہی کون کرے یہ سب؟ وہ زمینوں پر تو کچھ لوگ اس طرح سے قبضہ جما کے بیٹھے ہیں کہ نہ خود فائدہ اٹھاتے نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دے رہے ہیں، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو وقف کیا تھا اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا آپ دیکھیں۔ تو ان کا کردار ایسا تھا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ ہر بھلائی میں وہ پیش پیش تھے، اسی بنا پر ان کی فضیلت ان کے کردار سے پتہ چلتی ہے، سبحان اللہ، کہ بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، پھر اللہ کی راہ میں بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والے بھی تھے۔ پھر کس طرح سے اپنے بیٹے کے لیے ان کی خواہش تھی کہ بیٹا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سوالوں کا جواب دے سکے۔ جب اللہ کے رسول نے ایک دفعہ سوال کیا کہ ایک درخت ہے، اس کی مثال مومن کسی ہے، اس کے پتے نہیں گرتے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے، اور ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں حیا کی وجہ سے خاموش رہا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے، تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں میرے دل میں کھجور کے درخت کا جو خیال آیا تھا اس کا تذکرہ میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ سے کیا، تو انہوں نے فرمایا اگر تو جواب دے دیتا تو یہ میرے لیے ایسے بڑے خزانوں سے بھی زیادہ بہتر ہوتا۔ یعنی ان کی کتنی خواہش تھی کہ ان کے بچے دین کے علم میں اور اس میں پیش پیش رہیں، اور یہی والدین کی خواہش ہونی چاہیے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کہیں باہر سے آئے، اور ابھی مسجد نبوی کے باہر ہی تھے کہ اندر سے کسی کے تلاوت کرنے کی آواز آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رک گئے وہاں پر اور تلاوت سننے لگے، اور قریب تھے کہ ہم پہچان لیتے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم کو اسی طرح تر و تازہ پڑھنا چاہتا ہو جس طرح نازل ہوا، تو وہ ابن ام عبد کا لہجہ اختیار کرے، یعنی عبداللہ بن مسعود۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بیٹھ کر پھر دعا میں مصروف ہو گیا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب وہ آدمی دعا میں مشغول ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مانگ تجھے جو تو مانگے گا تجھے دیا جائے گا، یعنی وہ اس آدمی کے بارے میں فرمایا، یعنی وہ عبداللہ بن مسعود تھے اصل میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ کل یہ خوشخبری میں ضرور عبداللہ بن مسعود کو سنا دوں گا، جب صبح صبح میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ مجھ سے پہلے ابو بکر صدیق وہاں موجود تھے، اللہ کی قسم میں نے جب بھی کسی نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کی ابو بکر کو ہمیشہ اپنے سے آگے ہی پایا، سبحان اللہ۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور اس کی بھی سند صحیح ہے۔ پھر ان کا وہ مشہور واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ کوئی صحابی تلاوت کر رہے تھے، مسور بن مخرمہ جو قبیلہ قارہ کے ایک شخص عبد الرحمن بن عبد فرماتے ہیں کہ ہم نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورہ فرقان پڑھتے سنا، وہ ایسے لہجے میں قرآن پڑھ رہے تھے جو میرے اس لہجے کے سراسر خلاف تھا جس لہجے میں اللہ کے رسول نے مجھے پڑھایا تھا، اور قریب تھا، یعنی ان کو اتنی بے چینی تھی کہ نماز کے دوران ہی میرا دل چاہا کہ میں اسے دبوچ لوں، لیکن میں نے بہت مشکل سے صبر کیا، نماز مکمل ہوئی تو میں نے اسے اس کی چادر سمیت ہی دبوچ لی اور کہا جس لہجے اور قرات میں تو قرآن پڑھ رہا تھا وہ تجھے کس نے پڑھایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے اس طرح تعلیم دی ہے۔ میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی قسم یہ صورت تو مجھے اللہ کے رسول نے کسی اور لہجے میں پڑھائی ہے۔ میں اسے ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول اس سے سنیے، یہ سورہ فرقان کسی اور لہجے میں تلاوت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اسے چھوڑ دو۔ پھر انہوں نے تلاوت پڑھ کر سنائی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے صحیح پڑھا۔ پھر مجھ سے کہا کہ تم پڑھ کر سناؤ اے عمر، تو میں نے بھی پھر تلاوت کی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بھی صحیح پڑھا، یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف فاقرأوا ما تیسر منہ قرآن کریم 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے، جو آسان لگے اسی میں پڑھ لو۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا مختلف قرآت کے، کہیں پر وہ امالہ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے وہ دوہے، یعنی کھڑا زبر کو دوہا کی بجائے دوہے پڑھتے ہیں، تو اس لہجے میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور سیدھا جو ہم پڑھتے ہیں آج کل اس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت کیسی تھی کہ ان کو قرآن جیسے ہی کوئی غلط طریقے سے انہوں نے ان کو لگا کہ پڑھ رہا ہے، فوراً ان کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر گئے، تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ اسے ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر ایک دفعہ اللہ کے رسول نے ان کو کچھ مال دیا، یعنی چونکہ انہوں نے زکات کلیکٹ کر کے لائی تھی، تو اس کے بدلے میں اللہ کے رسول نے ان کو بھی کچھ مال دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول کسی اور کو دے دیجئے جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو، مجھے نہیں چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال لے لو، اسی طرح جو مال خود بخود بغیر کسی لالچ اور سوال کے حاصل ہو اس کا انکار نہ کرو، اور ایسی صورت نہ ہو تو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے مال کو حاصل کرنے کی، یعنی جو زبردستی بلا وجہ ایسے مال ملتا ہو تو اس کی خواہش یا تمہ انسان کے دل میں نہ ہو، لیکن اگر مل جائے تو پھر لے لینا چاہیے۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے بدن پر ایک قمیض دیکھی یا کوئی لباس دیکھا، تو پوچھا کہ کیا یہ لباس نیا ہے یا دھلا ہوا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ لباس دھلا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی، یہ سلسلۃ الصحیحہ جو علامہ ناصر الدین البانی کی حدیثوں کی کتاب ہے، وہ صحیح جامع اس میں موجود ہے، یعنی صحیح ہے اس کی سند۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو دیکھ کر دعا دی کہ اجدید ثوبک ام غسیل، کہ تمہارا یہ لباس نیا ہے یا پرانا ہے؟ تو کہا کہ نہیں دھلا ہوا ہے، پرانا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا فقال البس جدیدا و عش حمیدا و مت شہیدا، کہ تو نیا کپڑا پہنے، عزت کی زندگی گزارے، اور تجھے شہادت کی موت نصیب ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی موٹا لباس پہنتے تھے۔ حفصہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ان کے لباس کو دیکھ کر رو پڑی اور کہنے لگی کہ ابا جان، اب تو بہت اچھا وقت آ گیا ہے، آپ اچھا لباس یا اچھی خوراک کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو کہنے لگے کہ بیٹی، یہ موٹا لباس، اس میں پسینہ اچھی طرح سے جذب ہوتا ہے اور یہ زیادہ آرام دہ ہے، اور میرے سے پہلے جو میرے دو ساتھی تھے ان کی بھی زندگی ایسے ہی سادگی والی زندگی تھی۔ پھر اپنی بیٹی کو ہمیشہ سمجھاتے رہتے تھے کہ دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہا کی حرص نہ کرنا، وہ تم سے زیادہ بہتر ہے اور اس کا باپ تم سے زیادہ اللہ کے رسول کو محبوب ہے۔ ہمیشہ اپنی بیٹی کو سمجھاتے رہتے تھے، نصیحت کرتے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا اور ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ پھر یہ بھی سمجھاتے تھے کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو تم مجھ سے مانگ لیا کرو، لیکن اللہ کے رسول کو مانگ کر تکلیف نہ دینا۔ پھر تمام ازواج مطہرات کو بھی ہمیشہ سمجھاتے رہتے تھے اور ہمیشہ ان کو نصیحت کرتے رہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا تھا، جو ایک مہینہ آپ تمام ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر بالا خانے پر چلے گئے تھے، اور آپ نے اپنی تمام ازواج سے تعلق ختم کر لیا تھا، یعنی ان سے ناراض ہو گئے تھے، تو اس وقت بھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، لیکن صرف اکیلے عمر رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے ہمت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں آل غسان سے حملے کا خطرہ تھا، تو ایک رات کس نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، تو میں نے اس سے یہی سوال کیا کیا آل غسان نے ہم پر حملہ کر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو میں فوراً جو ہے اسی طرح سے دوڑتے دوڑتے وہاں پر پہنچا، بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کے رسول سے اجازت طلب کرو میرے آنے کی۔ جب اللہ کے رسول نے اجازت دے دی تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے طلاق دی ہے؟ تو کہا کہ نہیں، میں ان سے ایک مہینے کے لیے میں نے قسم کھائی کہ ان سے تعلق نہیں رکھوں گا۔ اس وقت جو بات چیت آپ نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، اور وہ چٹائی کے نشان اللہ کے رسول کے جسم مبارک پر صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ نے سر اٹھایا فرمایا کہ نہیں۔ میں نے اللہ اکبر کہا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، اب ہم مدینہ میں ایسے لوگوں کے پاس آئے ہیں جن پر عورتوں کا غلبہ ہے، ہماری عورتیں بھی ان سے یہی کچھ سیکھ رہی ہیں۔ میں ایک دن اپنی بیوی سے ناراض ہوا تو وہ مجھ سے تکرار کرنے لگی، مجھے اچھا نہ لگا، تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ سے تکرار کرتی ہیں، بحث کرتی ہیں، اور دن دن بھر ناراض بھی رہتی ہیں۔ تو مجھے یہ بات پر یقین نہ آیا، میں نے حفصہ سے جا کر پوچھا تو حفصہ نے کہا کہ ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو میں نے انہیں ڈرایا، یعنی ازواج مطہرات کو، کہ اگر تم لوگ ایسا کرتی ہو تو یہ خسارے کا سودا ہے، تم اللہ کے رسول کی ناراضگی نہ مول لو، اگر ایسا کرو گی تو ہلاک ہو جاؤ گی۔ اور یہ گفتگو سن کر اللہ کے رسول مسکراتے رہے۔ پھر میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کے میں تھوڑی دیر آپ کا دل بہلانے کے لیے یہاں پر ٹھہر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ میں وہاں بیٹھ گیا، جب میں نے پورے گھر میں نظر دوڑائی تو مجھے وہاں پر تین چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئی۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کی امت پر آسانیاں فرمائے، فارس اور روم والوں کو دیکھے کس قدر آسودہ حال لوگ ہیں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، کیا تو کسی شک میں مبتلا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی عمدہ چیزیں دنیا ہی میں دے دی گئی ہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ اصل بات یہ تھی کہ نبی نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس ایک مہینے تک نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کی طرف سے کچھ رنج پہنچا تھا، اور یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے، مسند احمد میں موجود ہے۔ تو یہ دراصل عمر رضی اللہ عنہ کا کردار تھا۔ یہ واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انہیں اپنی بیٹی کی فکر نہیں تھی، انہیں فکر اس بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے ہیں۔ انہیں اسلامی معاشرے کی فکر تھی، انہیں اس بات کی فکر تھی کہ عورتوں کا سلوک اپنے گھر والوں سے اور شوہر سے کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کا فضل، ان کا کمال تھا، سبحان اللہ، ان کی دین سے گہری وابستگی، ان کی علم کی گہرائی اور بصیرت۔ دراصل ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کو بصیرت سے نوازا تھا، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہم لوگ مناقب اگلی کلاس میں کریں گے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹائم ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت اپنے خود کے اندر اور اپنے نوجوان بچوں میں یہ پیدا کر سکیں۔ آج کے نوجوان کو سخت ضرورت ہے عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت جاننے، پڑھنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی، اور اسے اپنانے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی صحابہ کرام کی جیسی عظمت، سیرت اور کردار کو پیدا کرے، تاکہ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مخصوص بندے بن سکیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔